بسم الله الرحمن الرحيم باب صلاة النوافل جماعة. یہ بھی ایک اہم نازک مسئلہ ہے جس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ترجمۃ الباب قائم کیا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نفل نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے. تو احناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر تداعی نہ ہو تو نفل نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں. تداعی نہ ہو تو نفل نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں. اور تداعی ہو تو نفل نماز باجماعت نہیں پڑھنا, مکروہ ہو جائے گی. اب سمجھو تداعی کہتے ہیں کس کو. احناف کی کتابوں میں تداعی کا مطلب یہ لکھا ہے کہ امام کے علاوہ ایک مقتدی ہو یا دو مقتدی ہو تو اس کو کہا جائے گا تداعی نہیں ہے. امام کے علاوہ ایک مقتدی ہو یا دو مقتدی ہو تو یہ کہا جائے گا کہ تداعی نہیں ہے. اور اگر امام کے علاوہ تین یا تین سے زیادہ مقتدی ہو گئے تو کہا جائے گا کہ تداعی ہو گئی. تو احناف کے مسلک کا حاصل یہ ہوا کہ اگر امام کے علاوہ ایک مقتدی ہے, دو مقتدی ہے تو تداعی نہیں ہے اور نفل باجماعت جائز ہے. اور اگر امام کے علاوہ تین مقتدی ہو گئے یا تین سے زیادہ مقتدی ہو گئے تو نفل نماز باجماعت احناف کے یہاں مکروہ ہو جائے گی, صحیح نہیں ہوگی. پھر ایک دوسرا عنوان یہ ہے کہ یہ قید کیوں لگائی جا رہی ہے. تو دراصل احناف کا کہنا یہ ہے کہ نفل نماز میں پابندیاں نہیں ہونی چاہیے تاکہ نفل نماز آدمی زیادہ سے زیادہ پڑھ سکے. نفل نماز میں قیودات, پابندیاں نہیں ہونی چاہیے تاکہ آدمی زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھ سکے. اسی لیے آدمی کو آزاد چھوڑ دو, اکیلے پڑھو نا, تاکہ آدمی زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ سکے. اور جماعت کی قید لگانا ایک طرح کی پابندی ہے, اس کی وجہ سے نفل کی مقدار میں کمی آ جائے گی. لوگ یہ باور کریں گے کہ بھائی نفل با جماعت ہی پڑھنے کی, لہذا امام ڈھونڈو, ساتھی ڈھونڈو, نہ ملے تو نہ پڑھو, ملے تو پڑھو. ایک طرح کی پابندی عائد ہو جائے گی. اور احناف یہ چاہتے ہیں کہ نفل نماز میں پابندیاں عائد نہ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ نفل کا اہتمام ہو سکے. پھر احناف یہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نمازیں جو باجماعت روایتوں میں آئی ہے उसमें से उसमें दो से ज़्यादा मुख्तदी नहीं हुआ करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा दो मुख्तदी ही हुआ करते थे। इसीलिए अहनाफ़ ये कहते हैं कि नफल नमाज बिला तदाई बा जमात जायज़, नफल नमाज मा तदाई ममनू। अब तदाई का मतलब समझ में आ गया अच्छी तरह। हमारे अकाबिर में हमारे उस्तादुल उस्ताद शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उनका मसलक ऐसा था कि तदाई यानी लोगों को बाकायदा नफल नमाज की दावत देना कि भाई इतने बजे नफल नमाज बाजमात होगी, आ जाओ जमा हो जाओ, एक दूसरे को बुलाना, दावत देना। अगर बिन बुलाए लोग इकट्ठा हो जावे तो हरज नहीं है, और एहतमाम करके अगर बुलाया जाए तो वो तदाई कहलाएगा। ये हज़रत का तफर्रुद है, ये उनकी मुतफर्रिद राय है कि तदाई का मतलब ये है कि लोगों को नमाज बाजमात का एहतमाम से बुलावा हो, दावत दी जाए, लोगों को बाकायदा इकट्ठा किया जाए तो तदाई होगी। और अगर बिन बुलाए लोग ऐसे ही जमा हो गए तो तदाई नहीं होगी। इसलिए मसलन आप जैसा कोई शानदार कारी रात में नवाफिल पढ़ रहा है कुरान, 100, 200, 500 आदमी बिन बुलाए इकट्ठे हो जाते हैं आपकी इक्तिदा की सआदत हासिल करने के लिए, तो हजरत के मसलक के मुताबिक ये ममनू नहीं होगा। और यही हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तरीका था, और हज़रत के ख़ानदान में मुतअल्लिकीन में आज तक यही तरीका है कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े मजमे के साथ रमज़ान में एतिकाफ फरमाते थे तो रात निसफ़ गुज़रने के बाद फिर हज़रत नफिल के लिए नियत बांधते थे और जितने लोग एतिकाफ में होते वो सब जमा हो जाते और एक बड़ा मजमा रात में हज़रत के पीछे बाजमात नफल पड़ता है। और अब भी हज़रत के साहबजादों में, फिर अब तो पोते नवासों का ज़माना है, तो नीचे तक वहाँ देवबंद में जो हज़रत की खानकाह लगती है हज़रत की तरफ मंसूब, उसमें आज भी यही तर्ज है कि नफिल नमाज बिला तदाई, बिला तदाई यानी बाकायदा दावत न देवे और बड़ा मजमा आ जावे तो हरज नहीं है। दावत देकर बड़ा मजमा जमा न किया जावे, ये हज़रत की राय है और उसके मुताबिक वहाँ अमल होता है। जी ये रिवायत पहले गुजरी है, यहाँ इसको लाए हैं नफल बा जमात के मसले के इस बात में। हज़रत महमूद इब्ने रबी अल अंसारी, कम उम्र के सहाबी जिनकी उम्र 5 साल 4 साल 2 कौल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अकाला के माने याद रखा, पहचान के रखा ये वाकिया, کہ حضرت محمود ابن ربیع الانصاری بہت کم عمر کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں، لیکن انہوں نے یہ واقعہ یاد رکھا، پہچان لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کو یہ یاد بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کے اندر پانی لیا اور ان کے چہرے کے اوپر کلی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کے گھر کے پاس ایک کنواں تھا، اس میں سے پانی کھینچوایا اور اس میں وضو فرمایا، اور اس وقت آپ نے اپنے منہ میں پانی لیا اور وہ پانی ان کے چہرے کے اوپر ڈالا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں باجماعت نماز ادا فرمائی. یہ ہیں ترجمۃ الباب والا حصہ. اب یہ ایک لمبا واقعہ ہے جو الگ الگ جگہ کے اوپر مختصر مختصر گزرا ہے، لیکن یہاں پوری تفصیل سے روایت ہے، مفصل روایت یہیں پر ہے. جی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں حضرت محمود ابن ربیع الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال یہ ہے، یعنی پکی بات، کہ انہوں نے حضرت عتبان ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ سنا. کل جو گزرا تھا وکان ضخماً، حضرت عتبان کو بدن میں موٹاپا بھی ہو گیا تھا. وہ حضرت عتبان ان لوگوں میں سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. یقول فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھاتا تھا میری قوم بنو سالم کے لیے، امام تھے قوم بنو سالم میں. پہلے بتلایا تھا کہ یہ پہلے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتے تھے، پھر انہوں نے اجازت لی اور محلے کی مسجد بنو سالم میں امامت چالو کر دی. چونکہ بدن کے موٹاپے کی وجہ سے اتنی دور سے آنا جانا ایک عذر تھا، دوسرے آزار بھی تھے، اور ان میرے اور ان کے درمیان میں وادی حائل ہوتی تھی. جب بارش آتی تو میرے لیے مسجد کی طرف جانا مشکل ہو جاتا، بارش کے زمانے میں نالا پانی سے بھر جاتا تھا، اور میرے لیے بارش کی زمانے میں مسجد جانا دشوار ہو جاتا تھا. لہٰذا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے حضور کو عرض کیا کہ مجھے میری آنکھیں اوپری لگ رہی ہے. دیکھو یہ چند آزار جمع ہو گئے. ایک تو یہ ہے کہ بارش کی موسم میں پانی کا نالا، اس لیے جانا آنا مشکل. دوسرا یہ کہ ان کی طبیعت ذرا بھاری تھی، اس لیے جانا آنا مشکل. تیسری وجہ آ گئی، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی، یا یہ کہ نگاہیں کمزور ہو گئی تھی. اور وادی جو میرے اور میری قوم کے درمیان میں تھی، اس میں پانی بہتا رہتا تھا جبکہ بارش کی موسم آوے، لہذا میرے لیے جانا بھاری ہوتا تھا. اجتیاز میرے لیے مسجد نبوی تک جانا، محلے کی مسجد تک جانا मुश्किल मामला होता था। तो मैंने ये बात पसंद की कि आप मेरे घर पर तशरीफ ले आएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरख्वास्त कर रहे हैं, हुजूर आप मेरे घर तशरीफ ले आइए, ये मेरी चाहत है, और मेरे घर के अंदर एक जगह पर आप नमाज पढ़ दीजिए तो मैं उसको मस्जिदुल बैत बना लूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अन करीब ये काम करूँगा। चलो तुमने दरख्वास्त की ना, आऊँगा मैं एक दिन आपके घर के ऊपर, कोई अच्छे मकसद से दावत दे तो कबूल कर लेने की। चलो sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam بس فغدا ایک صبح سویرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر دھوپ کے سخت ہونے کے بعد میرے گھر تشریف لے آئے۔ اشتد النہار یعنی دن سخت ہوا یعنی سورج کافی بلند ہو گیا اور دھوپ اچھی خاصی ہو گئی، یہی چاش کا وقت، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف لائے اور ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی اور میں نے آپ کو اجازت دی۔ دیکھو بھائی، عتبان ابن مالک دعوت دے کے آئے تھے، پھر حضور تشریف لے گئے، پھر بھی حضور اجازت طلب کر رہے ہیں گھر میں داخل ہونے کے لیے، اور جب حضرت عتبان نے اجازت دی تو حضور گھر میں داخل ہوئے۔ کتنا اہتمام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ گھر میں تشریف لانے کے بعد حضور بیٹھے نہیں بلکہ فرمایا کہ تم کہاں چاہتے ہو کہ میں آپ کے گھر میں نماز پڑھوں، کس جگہ تمہاری چاہت ہے کہ میں نماز پڑھوں؟ تو میں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جس میں میں چاہتا تھا کہ حضور اس میں نماز پڑھے۔ تو میرے گھر میں جو میں نے اپنے طور پر طے کر لیا تھا کہ حضور یہاں نماز پڑھ دے وے، یہ جگہ میں مسجد البیت بنا لوں گا، اس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ حضور یہاں نماز پڑھ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا اور ہم نے حضور کے پیچھے صف لگا دی اور آپ نے دو رکعت نماز ادا فرما لی۔ یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط والا حصہ کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف لگا دی اور حضور نے ہم کو دو رکعت نماز پڑھائی، یعنی نفل نماز با جماعت حضور نے پڑھائی، چونکہ چاشت کے وقت پر کوئی فرض نماز تو ہوتی نہیں ہے۔ اور یہی روایت وہاں چاش میں بھی گزری کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت عتبان کی دعوت کے سوا میں نے حضور کو چاش پڑھتے نہیں دیکھا۔ تو چاش کے اس بات میں بھی یہ روایت آئی تھی، اور یہاں نفل نماز با جماعت کے اس بات میں یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے۔ اب دیکھیے، حضرت ابوبکر اور حضرت عتبان دونوں کھڑے ہو گئے پیچھے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھائی، پھر سلام پھرایا، ہم نے بھی حضور کے سلام پھرانے کے ساتھ سلام پھیر لیا۔ حضرت عتبان کا کام پورا ہو گیا، انہوں نے حضور کو دعوت کیوں دی تھی؟ گھر آ کر کسی جگہ دو رکعت نماز حضور پڑھ دے اور اس جگہ کو حضرت عتبان مسجد البیت بنا لے گئے، یہ ان کا مقصد تھا، وہ مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن انہوں نے حضور کو روکا، نہیں حضور تشریف رکھیے، نماز پڑھ کے جانا نہیں ہے۔ काई के लिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने रोक लिया, खिचड़ा पकाया था, खजीरा के माने खिचड़ा, तुसनाउला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पकाया गया था। देखिए हाशिए में तारीफ है, तो आमुम मिनल लहम वद्दकीकिल गलीजी, मोटा मोटा आटा और गोश्त को मिला के पकाया गया, वो है खसीरा। अब मोटा आटा और गोश्त मिलाकर एक तो हलीम पकता है, उस पर भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है, खिचड़े पर भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है, खुरदी पर भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है, तो ये सब चीज़ें खजीरा कहलाती है। महल्ले वालों ने सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पर तशरीफ़ लाए, महल्ले में भी पता चला लोगों को कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पर आए। बस क्या था, महल्ले वाले भी सब कूद पड़े, फसाब रिजालुम मिनहुम, महल्ले के सब लोग जमा हो गए मेरे घर पर, यहाँ तक कि मेरे घर के अंदर बड़ा मजमा हो गया। मालूम हुआ कोई अल्लाह वाला आवे तो महल्ले वालों को जमा हो जाना चाहिए, उसमें बुलाने की ज़रूरत नहीं कि बुलावे तो ज हम जाएंगे। देखो हज़रत इतबान के यहाँ दावत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और हज़रत इतबान ने लोगों को कहा थोड़ा ही कि सब आओ मेरे घर, हुजूर तशरीफ़ लाए, हुजूर की तशरीफ़ आवरी हुई तो सब ज़ियारत मुलाकात के लिए हाजिर हो गए। तो महल्ले में किसी के यहाँ कोई बुज़ुर्ग आवे तो बुलाने की राह नहीं देखने की, पहुँच ही जाने का, ये इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ। बाज़ लोग ऐसे मौके पर भी तकल्लुक करते, हमको कहा नहीं था इसलिए हम कैसे जावे, तो ये हदीस से इस्तिदलाल करके बता देने का। हत्ता कसुरर रिजालु फिल बैती, यहाँ तक के मेरे घर में मजमा बड़ा हो गया जी। हाँ अब ऐसा हुआ कि काफ़ी लोग जमा हो गए तो इस दरमियान एक और मौजू छिड़ गया। मजमे में मौजूद लोगों में से एक शख्स ने ये पूछा कि ये मालिक इब्ने दुखशुम ने क्या काम, क्या मामला है उनका, क्या उन्होंने काम किया। मालिक इब्ने दुखशुम के बारे में तो मजमे में से दूसरे आदमी ने कहा कि वो तो मुनाफिक आदमी है, उनकी बात क्यों छेड़ते हो, उन्होंने कोई हरकत अगर की है वो तो मुनाफिक आदमी है, और मुनाफिक आदमी ऐसी हरकत करे, और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं करते, ऐसा सख्त जुमला भी हज़रत मालिक इब्ने दुखशुम के लिए कह दिया। फौरन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमाई, नहीं भाई नहीं, किसी के लिए ऐसी बात नहीं बोला करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उनके बारे में ऐसी बात मत बोलो। मालूम हुआ कि कोई हमारे सामने किसी की गीबत करे, किसी पर तोहमत इल्ज़ाम बहतान लगावे, फौरन टोक देने का कि भाई आप उसके बारे में ऐसा मत बोलिए, वो जनाब ऐसे नहीं हैं, आप मत बोलो उनके बारे में, फौरन टोक देने का ये तरीका है। अपने तो एक तो खामोश रहेंगे, मौका लगा तो उसमें और ज़्यादा बात मिलाएंगे। हाँ मुझे भी इनके बारे में एक बात मालूम है करके अपने भी उसमें हाशिया बढ़ाएंगे, ये हरगिज़ मुनासिब नहीं। देखो हुज़ूर ने फौरन टोक दिया। कौल अला तराहु काला ला इलाहा इल्लल्लाह यबतगी बिज़ालिक वजहल्लाह, क्या तुम नहीं देखते कि मालिक इब्ने दुखशुम ने कलमा पढ़ा है और अल्लाह की खुशनुदी के लिए उन्होंने कलमा पढ़ा है। अब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मालिक इब्ने दुखशुम के लिए ये जुमला इरशाद फरमा देना ये उनके सहीहुल ईमान होने की शहादत थी कि मालिक इब्ने दुखशन सहीहुल ईमान आदमी है, इसीलिए कोई उनको मुनाफिक न कहे, ये सनद हो गए उनके लिए जी। हाँ, तो उस आदमी ने क्या कहा कि अल्लाह और रसूल ही ज्यादा जानते हैं कि क्या हकीकत है, यानी वो जो मालिक इब्ने दुखशन का मामला है तो उसकी हकीकत तो अल्लाह और उसके रसूल जाने, बाकी हम उनका मामला क्या जानते हैं। फवल्लाह, हम जो उनका मामला जानते हैं वो ये है कि अल्लाह पाक की कसम, उनकी मोहब्बत और उनकी ज़्यादा बातचीत मुनाफिकों से ही होती है, यानी उनकी ज़्यादा दिलचस्पी, ज़्यादा दोस्ती, ज़्यादा मोहब्बत मुनाफिकों के साथ है, लिहाजा हमने उनके बारे में ये जुमला कहा कि हम तो ज़ाहिरी हालात देखते हैं कि ज़ाहिर में उनका ज़्यादा उठना बैठना, मोहब्बत, ताल्लुक, बातचीत, मजलिस, महफिल सब मुनाफिकों से ज़्यादा होती है, इसीलिए हमने कहा कि वो मुनाफिक आदमी है। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बातिनी मामले पर शहादत दी तो अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। तो देखिए, आदमी जिन लोगों से ज़्यादा बातचीत और ताल्लुक़ रखता है, लोग आमतन उसी की तरफ आदमी की निस्बत करते हैं। यहाँ मालिक इब्ने दुखशन के ज़्यादातर ताल्लुकात गुफ्तगु मुनाफिकों के बारे में है, ये इनका कहना है, इस बुनियाद पर हमने उनको मुनाफिक कहा। लिहाजा आदमी को सोच समझ करके दोस्तियाँ और बातचीत के ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। बाज़ मरतबा आदमी जो है नामुनासिब लोगों से दोस्तियाँ गांठता है, ताल्लुकात और बातचीत बढ़ाता है, तो फिर उस पर भी वही हुक्म लगेगा जो उनके दोस्तों पर है, इसलिए बड़ा एहतियात करना चाहिए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग को हराम करार दिया है, जो आदमी कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान से इकरार, दिल से तस्दीक, मा इकरारे रिसालते मोहम्मदी और अहकामे इस्लाम पर अमल, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए जहन्नम को हराम कर दिया है। तो जो आदमी भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा महज अल्लाह की रज़ा के वास्ते, तो अल्लाह ताला ने ऐसे कहने वाले आदमी के लिए जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। और मालिक इब्ने दुखशन भी इस कौल के कायल है, इसीलिए अल्लाह ने उनके लिए जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ना, हर दौर में एक रहा और जुज़े सानी हर दौर में बदलता रहा। मसलन आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, इस तरह जुज़े सानी बदलता रहा। इसीलिए ला इलाहा इल्लल्लाह इतना कह दिया जाता है और मुराद होता है बाद वाला जुमला भी, यानी मा इकरारे रिसालत, वो भी उसके अंदर शामिल हुआ करता है जी। हाँ, اب یہ واقعہ حضرت محمود ابن ربیع نے پورا ان کے علم میں تھا. ایک دن حضرت محمود ابن ربیع نے یہ واقعہ اپنی قوم کے سامنے بیان کیا, اپنے خاندان کے لوگ, رفقا, دوست, احباب. کب بیان کیا؟ جب ایک غزوے کے سفر میں یہ سب لوگ تھے. کون سا غزوہ؟ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے, اور فتح قسطنطنیہ کا یہ واقعہ ہے کہ رومان کے علاقے میں فتوحات کرتے کرتے اسلامی لشکر قسطنطنیہ تک پہنچ گیا, اور اس لشکر کے اندر میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. اب یہ جو لشکر گیا تھا, اس لشکر کے سفر کے دوران کسی جگہ پر میں نے یہ واقعہ سب کو سنایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا. تو جیسے میں نے یہ واقعہ سنایا تو حضرت ابو ایوب انصاری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, اس غزوے کے اندر جس میں ان کی وفات ہو گئی تھی, اسی سفر میں حضرت ابو ایوب انصاری کا انتقال ہو گیا. کون سے؟ فتح قسطنطنیہ والے سفر کے اندر. اور اس لشکر کا امیر تھا یزید ابن معاویہ. حضرت معاویہ کی اما خلافت کا دور, اور حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو فتح قسطنطنیہ والے لشکر کا امیر بنا کے بھیجا تھا, اور اسی لشکر کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, اور اسی سفر میں حضرت ابو ایوب انصاری کا قسطنطنیہ کے اندر انتقال ہوا تھا. یہ تاریخ ساری بیان کر رہے ہیں کون؟ محمود ابن ربیع, کہ اس سفر کے اندر میں نے یہ واقعہ بیان کیا. بیمار ہو گئے قسطنطنیہ کے محاذ پر, بڑا مضبوط قلعہ تھا قیصر روم کا. تو یزید ابن معاویہ خدمت میں حاضر ہوا, پوچھا کہ یہ میزبان رسول میں آپ کی کیا خدمت کروں, آپ بیمار ہیں. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کیا خدمت کرو گے؟ بس ایک ہی بات میری ہے, وہ پوری کرنا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو کسی جانور پر رکھ کر کے چلانا, اور دشمن کی زمین میں جتنا اندر لے جا سکو اتنا اندر لے جانا, اور پھر مجھے وہاں لے جا کے دفن کرنا. یہ حضرت ابو ایوب انصاری نے وصیت کی لشکر کے امیر یزید ابن معاویہ کو. اس وقت آپ کی عمر 80 سال کی تھی, اس عمر کے اندر بھی اتنا طویل سفر حضرت ابو ایوب انصاری نے اختیار فرمایا تھا. اور کیوں اختیار فرمایا تھا؟ وہ بشارت کا مصداق بننے کے واسطے, لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطُنِيَا فَنِعْمَ أَمِيرُهَا فَنِعْمَ الْجَيْشُ وَنِعْمَ أَمِيرُهَا او کما قال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ تم ضرور بے ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے, اور جو لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا اس کا امیر بہت اچھا امیر ہوگا, اور وہ لشکر بھی بڑا اچھا ہوگا. یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھاپے کی عمر کے اندر بھی تشریف لے گئے وہاں پر, بارض الروم, عیسائیوں کے علاقے کے اندر. وہ قسطنطنیہ عیسائیوں کا مرکز تھا اس زمانے کے اندر, قیصر روم کا دارالسلطنت تھا قسطنطنیہ, جیسا کہ آپ کو وہاں حدیث ہرقل کے موقع پر بتلایا گیا تھا کہ عیسائیوں کی دو شاخیں بن گئی تھیں. ایک جو قیصر روم کا علاقہ, ان کا جو دارالسلطنت ہوتا تھا وہ قسطنطنیہ, اور دوسری جو ان کی شاخ تھی وہ لوگ جو ہے وہاں ان کا دارالسلطنت بنا, رومان امپائر آج کے اٹلی کے اندر. تو قیصر اور کسرا یہ دو اس زمانے کی بڑی حکومت تھی, پھر حضرت ابو ایوب انصاری کا انتقال ہوا تو یزید ابن معاویہ نے آپ کی وصیت پوری فرمائی اور ایک جانور پر آپ کی لاش مبارک رکھی گھوڑے کے اوپر اور وہ جانور کو چلایا دشمن کے علاقے میں. قلعہ تو فتح نہیں ہوا, وہ تو پانچ صدی کے بعد سلطان محمد ابن فاتح رحمت محمد فاتح کے مبارک ہاتھ پر وہ قلعہ پھر فتح ہوا تھا قسطنطنیہ کا. تو اندر تک لے گئے اور بالکل قلعے کے قریب لے جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا یزید ابن معاویہ نے وہاں لے جا کر کے. اس کو کہتے ہیں کرتے کرتے مرنا, مرتے مرتے کرنا. دین کا کام جو کہتے ہیں نا کہ کرتے کرتے مرنا اور مرتے مرتے کرنا, یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ سفر میں گئے اور کرتے کرتے مر گئے اور وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کو گھوڑے پر رکھ کے چلانا, تو مرتے مرتے بھی کیا, کرتے کرتے مرے اور مرتے مرتے کر کے گئے. یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں یہاں پر محمود ابن ربیع, آج تک وہی مزار ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. الحمدللہ دو چار مرتبہ وہاں حاضری ہوئی ہے اور استنبول کے اندر جب بھی حکومت بدلتی ہے تو آج تک یہ معمول ہے کہ جو بھی نیا حکمراں بنتا ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر آ کر کے حکومت کی حلف برداری وہاں ہوتی ہے, ان کے مزار کے اوپر ہوتی ہے. اور بڑا واقعی نورانی اور مبارک وہ عجیب نور معلوم ہوتا ہے ان کے مزار کے اوپر. اور وہاں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حوالے سے یہی ان کے جملے وہاں سنگ مرمر کے اوپر نقش کر کے قبر کے قریب لگے ہوئے ہیں کہ جو انہوں نے آخری وصیت کی تھی یزید ابن معاویہ کو کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو میری لاش کو گھوڑے پر رکھ کر کے چلانا. یہ سارے جملے حافظ ابن حجر عسقلانی نے تقریب التہذیب میں نقل کیے ہیں تو اسی کے حوالے سے وہاں لکھے گئے ہیں سنگ مرمر کے اوپر. بازو میں مسجد بھی ہے وہاں, ترکی لوگ ہم لوگ صاحب کہتے ہیں تو اس کو لوگ پاشا کہتے ہیں, تو وہاں ایوب پاشا سے مشہور ہے, ایوب پاشا پورا علاقہ. اور وہیں مسجد بھی ہے اور وہیں حضرت کا مزار بھی ہے. فَأَنْكَرَهَا عَلَيَّ ابو ایوب, تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کے اوپر ناراضگی ظاہر فرمائی. انکر کے کیا معنی, کہ بھائی محمود ابن ربیع تم یہ کیسی بات کر رہے ہو, چونکہ یہ کبار صحابہ میں سے حضرت ابو ایوب انصاری اور یہ ہیں سگار صحابہ میں سے حضرت محمود ابن ربیع, اور انہوں نے یہ عجیب واقعہ سنایا حضرت اتبان کے گھر کی دعوت کا. اس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ, بھائی مجھے یہ حدیث معلوم نہیں ہے. اب کوئی حدیث کوئی بات علمی کوئی چھوٹا آدمی سناوے اور بڑا انکار کر دیوے تو سب لوگوں کے لیے تعجب کا موضوع ہوتا ہے کہ اتنے بڑے محقق عالم دین کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں, اور تم جیسے طالب علم بتلا رہے ہو تو لوگ ذرا جلدی اس بات کو قبول کرتے نہیں ہیں. تو ایسا ہی معاملہ ہوا کہ حضرت محمود ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنائی اور حضرت ابو ایوب انصاری کیا کہہ رہے, بھائی مجھے نہیں معلوم ہے یہ بات, فان کا رکھا یہ مانا. بلکہ انہوں نے کیا کہا, واللہ خدا پاک کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی بات فرمائی ہو. حضرت ابو ایوب انصاری تو اور تاکید سے کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں حضور ایسی بات فرماوے یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ایسی بات یعنی کون سی, جو جملہ آیا وہ کون سا جملہ, من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ فإن اللہ قد حرم علی النار. یہ جملہ کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہہ دے وے اس کے لیے اللہ تعالی جنت کو حرام کر دیتے ہیں, یہ جملے کے بارے میں. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ, بھائی میں مجھے نہیں معلوم یہ جملہ, کہ حضور نے فرمایا ہو, اور میں تو نہیں سمجھتا کہ حضور نے کبھی یہ فرمایا ہو. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زوردار قسم کھا کے کیسے انکار کر رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ حضور نے ایسا جملہ فرمایا ہو. کس بنیاد پر ہی انہوں نے اتنی زوردار قسم کھائی؟ نمبر ایک, اگر یہ بات صحیح ہو جائے تو تارکین فرائض, فرض نماز فرض احکام چھوڑنے والے, مرتکبین کبائر, ان سب کو بھی جو ہے جنت حرام کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا. اس لیے کہ اس جملے کا تقاضا کیا کہ جس نے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہا جہنم اس کے لیے حرام ہے. تو جو لوگ فرائض کو چھوڑتے ہیں, کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں, کیا وہ بھی صرف کلمے کی وجہ سے جہنم ان پر حرام ہو جائے گی؟ اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری نے شد و مد سے قسم کھا کر کے انکار فرمایا. نمبر دو, عام لوگ عام طور پر اس زمانے میں جن لوگوں کو منافق سمجھا جاتا تھا ان کے بارے میں اس حدیث میں کھلے عام اخلاص کی شہادت ہے, اس لیے تعجب ہوا. یعنی وہ آدمی مالک ابن دخشن, ان کے بارے میں عام متن لوگ کیا سمجھتے تھے کہ یہ آدمی منافق ہے, منافقوں کے ساتھ دلچسپی, تعلقات, بات چیت کی وجہ سے. اور انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان مجمع کے اندر فرما دیا کہ نہیں بھائی نہیں, یہ آدمی ایسے نہیں ہے, انہوں نے تو اخلاص سے کلمہ پڑھا ہے. تو اس لیے چونکہ یہ حدیث ایک چھوٹا بچہ سنا رہا ہے کہ جنہوں نے حضور کے زمانے میں کم عمر کا ان کا معاملہ تھا, وہ مالک ابن دخشن کے بارے میں ایسی بات سنا رہے ہیں جن کے بارے میں سب کی رائے یہ ہے کہ یہ منافق ہے, اور اس روایت میں یہ ہے کہ نہیں یہ منافق نہیں ہے. اسی لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شد و مد کے ساتھ قسم کھا کے فرما رہے کہ نہیں بھائی نہیں, میں تمہاری بات نہیں مانتا ہوں. نمبر تین, تیسری وجہ, حضرت محمود ابن ربی کا اس وقت بچپنا تھا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ بچپنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بات ان کو برابر یاد نہ رہی ہو. نمبر چار, چوتھی وجہ, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ. حضرت محمود کی نقل کی ہوئی روایت اس آیت سے بظاہر تعارض ہو رہا تھا کہ ان کے کہنے کے مطابق کیا کہ اس کے اوپر جہنم حرام, اور آیت کیا کہہ رہی ہے جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. تو آیت سے بظاہر تعارض ہو رہا تھا, اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زوردار قسم کھا کے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی ہو. پانچویں بات, کہ اگر واقعتاً یہ قصہ صحیح ہوتا تو لوگوں میں مشہور اور معروف ہوتا, اور میں بڑا آدمی, مجھے معلوم نہیں اور تم کو معلوم ہے.
Oh,
صلى الله عليه فقبور ذالک علیہ. حضرت ابو ایوب انصاری جیسے بزرگ نے بہت شد و مد سے انکار کیا کہ بھئی میں نہیں جانتا کہ حضور نے یہ بات فرمائی ہو، قسم خدا کی حضور ایسی بات فرمائے، یہ میں نہیں سمجھتا ہوں. تو حضرت محمود کیا کہہ رہے ہیں، یہ بات میرے اوپر بڑی گیراں گزری. اور ظاہر ہے کہ گیراں گزرے گی کہ میری میں ایک چھوٹا صاحب ہی، یہ بڑے آدمی انہوں نے انکار کر دیا. تو میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے منت مان لی، پکا ارادہ کر لیا، ان سلمنی، اللہ اس غزوے میں مجھے صحیح سالم رکھے. اس لیے کہ غزوے میں نکلیں اللہ جانے شہید ہوئے کہ زندہ جاوے، اگر اللہ مجھے صحیح سالم رکھے یہاں تک کہ میں اس غزوے سے واپس جاؤں تو میں اس واقعے کے بارے میں عتبان ابن مالک سے ضرور سوال کروں گا. یعنی حضرت محمود نے کیا کہا، اگر اس غزوے سے صحیح سالم میں وطن واپس گیا تو مدینہ منورہ جاؤں گا، حضرت عتبان ابن مالک سے پوچھوں گا اور اس واقعے کے بارے میں دوبارہ ان سے اچھی طرح تحقیق کروں گا، چونکہ میں نے تو ان کے گھر کا یہ واقعہ ہے ان سے ہی سنا تھا. اور حضرت ابو ایوب انصاری منع کر رہے ہیں، اس لیے دوبارہ میں تصدیق کے لیے حاضر ہوں گا. ان وجدتہ حیاً فی مسجد قومہ، اگر حضرت عتبان اپنی قوم کی مسجد میں زندہ موجود ہوئے تو، چونکہ حضرت عتبان بھی بڑی عمر کے صحابی، ہو سکتا ہے کہ میرے غزوے سے واپسی تک ان کا انتقال ہو گیا ہو، اگر وہ زندہ ہوں گے تو میں مدینہ ضرور جاؤں گا اور ان سے اس واقعے کے بارے میں دوبارہ معلومات حاصل کروں گا. جی فقفلت، میں غزوے سے زندہ سلامت واپس گھر پہنچا تو میں نے حج یا عمرے کا احرام باندھا اور میں مکہ المکرمہ گیا اور عمرے حج سے فارغ ہو کر کے پھر میں مدینہ منورہ حاضر ہوا. یہ جز یاد رکھنا، حتیٰ قدمت المدینہ تھا، چونکہ ایک طبقہ آج ایسا ہے جو حج کے بعد مدینہ کی حاضری کو بدعت کہتا ہے، ان کو یہ بخاری شریف کا یہ ٹکڑا بتلا دینے کا کہ حج سے فارغ ہو کر حضرت محمود ابن ربیع باقاعدہ مدینۃ المنورہ حاضر ہوئے. اسی لیے حج کے بعد مدینۃ المنورہ کی حاضری یہ بدعت نہیں ہے. وہ اگر قرات خلف الامام میں بخاری بخاری کہے ہوئے تو اپنے کو بادل مدینہ کے اندر بخاری پیش کرنے گی کہ دیکھو بخاری میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حج کے بعد مدینہ جا سکتے ہیں. فَأَتَيْتُ بَنِي سَالِم، تو میں مدینہ حاضر ہو کر کے قبیلے بنو سالم میں حاضر ہوا. فَإِذَا عِتْبَانُ شَيْخٌ أَعْمَى، حضرت عتبان اس وقت کے اوپر بوڑھے نابینا ہو چکے تھے اور اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے. میں وہاں پہنچا، ان کے پیچھے نماز پڑھی، جب نماز سے سلام پھرایا تو میں نے ان کو سلام کیا اور میں نے خبر دی کہ میں کون ہوں، اوئی محمود ابن ربیع پھر آ گئے آپ کے پاس. اور میں نے اسی واقعے کے بارے میں ان سے پھر سے پوچھا تو انہوں نے وہ حدیث مجھے ہو بہو ایسی سنائی جیسے کہ پہلی مرتبہ سنائی تھی. اس طرح جو ہے میری بات کی انہوں نے تصدیق کر لی. بہرحال امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو یہ اتنا لمبا واقعہ یہاں اس مقصد سے لائے کہ نفل نماز با جماعت بلا تداعی پڑھنا ثابت ہے. چلو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. نفل نماز گھر میں پڑھنے کے بارے میں, نفل نماز گھر میں پڑھنا آسان ہے, اس لیے کہ آدمی جب دل چاہے گھر میں نفل نماز پڑھ لے. مسجد میں اگر نوافل کی قید لگاوے تو پھر باقاعدہ مسجد جانا ایک مستقل کام ہوتا ہے. گھر میں نماز پڑھ لے نفل جب بھی موقع ہو. اس کا ایک فائدہ ہے کثرت سے نوافل, کہ اگر مسجد کی قید نہیں ہوگی گھر میں بھی آدمی پڑھے تو بکثرت نوافل کا آدمی اہتمام کر سکتا ہے. نمبر دو, گھر والوں کو بھی ترغیب ہوگی نوافل کی. نمبر تین, گھر میں برکت ہوگی. نمبر چار, گھر میں نفل پڑھنے سے ریاکاری سے آدمی بچ جائے گا, اس لیے گھر کے اندر جو ہے نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے. پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا کہ بھائی سنن رواتب جو ہے وہ بھی آدمی گھر میں پڑھے, لیکن اگر مشغولیت کی وجہ سے فوت ہو جانے کا خطرہ ہو تو سنن رواتب مسجد میں پڑھ لے وے. اسی طرح مکان چھوٹے ہو اور پڑھنے کی گنجائش نہ ہو تو ابھی مسجد کے اندر سنن رواتب پڑھ لے وے. جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے گھروں میں بھی تمہاری نمازیں کچھ رکھو, یعنی گھروں میں بھی کچھ نمازیں پڑھو. ظاہر ہے کہ فرائض تو با جماعت آدمی مسجد میں پڑھے گا, تو گھر میں کون سی نوافل نفل نمازیں گھروں کے اندر بھی پڑھو. اور گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کیا مطلب گھروں کو قبرستان مت بناؤ؟ نمبر ایک, مردے قبرستان میں نماز نہیں پڑھتے. اس طرح تم نماز نہ پڑھو, ایسا معاملہ مت کرو. ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب کیا, گھر کے اندر مردے دفن مت کرو ورنہ نماز میں قبر کی طرف رخ ہوگا. تیسرا مطلب, گھر کو قبرستان کی طرح اعمال سے ویران مت کرو بلکہ اعمال صالحہ سے گھروں کو آباد اور معمور رکھو. اس میں ایک متابعت بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے تقویت کے لیے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی, اجعلوا فی بیوتکم, گھروں کے اندر. معلوم ہوا کہ گھر میں نماز کے لیے کوئی جگہ بنانی چاہیے. یہ بھی معلوم ہوا کہ گھر میں موقع موقع نوافل پڑھتے رہنا چاہیے. یہ بھی معلوم ہوا کہ قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے, قبروں کی طرف رخ ہوتا ہو, ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ نہ دیتے. اگر کراہت نہ ہوتی تو حدیث شریف میں تشبیہ نہ دیتے. یہ تشبیہ اس بات کی دلیل ہے کہ قبرستان کے اندر نماز مکروہ ہے, اور اس کا مطلب یہ کہ جب قبروں کی طرف رخ ہوتا ہو اور اس میں قبر کی عبادت کا شائبہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے. ورنہ جیسے کہ اپنا قبرستان ہے اور اس میں جو پختہ بنا ہوا عیدگاہ ہے کہ جس کے اندر چاروں طرف دیوار بھی بنی ہوئی ہے اور اس میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھے گا تو اس میں یہ شائبہ ہوتا نہیں ہے. یہ تو جہاں ایسی گنجائش نہ ہو, تو وہاں قبرستان میں کوئی آدمی نماز پڑھنے جائے گا تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ قبر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے, اس لیے وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے. کتاب التہجد الحمدللہ ختم ہوئی. برات اختتام یہ ہے کہ قبر اور قبرستان کا تذکرہ آیا, حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کسی بھی کتاب کو ختم کرتے ہیں تو کوئی ایسا لفظ لاتے ہیں جو موت کی یاد دلا گئے, یہاں آ گئی قبر اور وہ موت کی یاد دلانے والی چیز ہے. اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق برات اختتام کیا ہوگی کہ قبرستان پہ جا کر کے انسان کی زندگی کا خاتمہ, تو یہاں بھی کتاب التہجد کا خاتمہ, یہ ہو گیا برات اختتام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو کتاب التہجد کا آخری باب تھا, باب التطوعی فی البیت, اس کے متعلق ایک ضروری بات معرف السنن شرح ترمذی علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے متعلق ایک اچھی بات لکھی ہے کہ فرائض واجبات یہ تو مسجد ہی میں پڑھنا افضل ہے, سنت موقعہ بھی خطرات کے موقع پر مسجد ہی میں پڑھنا افضل ہے, اس کے علاوہ نو قسم کی نوافل ایسی ہے جو مسجد کے اندر پڑھنا بہتر ہے. یعنی ایسے تو نوافل مسجد میں پڑھنا اس کے مقابلے میں گھر میں پڑھنا بہتر ہے, لیکن نو نوافل ایسے ہیں کہ جو مسجد میں پڑھنا افضل ہے. نمبر ایک تراویح, نمبر دو سورج گرہن کی نماز, نمبر تین تحیت المسجد, نمبر چار احرام کی دو رکعت نماز, نمبر پانچ طواف کی دو رکعت نماز, نمبر چھ معتکف آدمی کی نفلیں, نمبر سات مسافر جب سفر سے لوٹے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں جا کے دو رکعت نفل پڑھے, نمبر آٹھ جس آدمی کو مشغولیت کی وجہ سے نوافل فوت ہو جانے کا خطرہ ہو وہ بھی مسجد کے اندر نوافل پڑھ لیوے, نمبر نو جمعہ کی سنتیں, یہ نو نمازیں ایسی ہے جو نفل ہے مسجد میں پڑھنا افضل ہے گھر کے مقابلے میں. حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرکزہ نے اس میں اضافہ کیا ہے, دسویں نماز نفل اگر کوئی نیک اللہ والا آدمی مسجد میں ہو اور اس کے قریب میں اگر تم ان کی معیت اور صحبت حاصل کرنے کی نیت سے مسجد میں نفل نماز پڑھو تو یہ نماز بہتر ہوگی, چونکہ اللہ کے کسی نیک آدمی کی معیت صحبت توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ نماز پڑھی ہے. نمبر گیارہ مسجد کے قریب میں اگر کسی نیک آدمی کا گھر ہو اور اس کا قرب حاصل کر کے برکت حاصل کرنا مقصود ہو تو بھی مسجد میں نوافل پڑھنا بہتر ہے. جیسے کہ صحابہ کرام تہجد پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے تھے, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان مسجد سے متصل تھا, اسی لیے آپ کے مکان کے قرب کی برکت حاصل کرنے کے لیے صحابہ مسجد میں آ کے اتنا تہجد پڑھتے تھے. نمبر 12, اگر کوئی آدمی حرمین کے سفر میں ہو تو وہاں مسجد میں نوافل پڑھنا افضل ہے ہوٹل اور کمرے میں نوافل پڑھنے کے مقابلے میں. تو یہ چند مقامات ہے کہ جس کے اندر نوافل مسجد کے اندر پڑھنا بہتر ہو جاتا ہے.